قرآن کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، سبحان اللہ عما یشرکون. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقيه الله في الارضين وحجته على العالمين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم الى يوم الدين. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قران حكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. ایک مرتبہ باواز بلند درود پڑھ دیں محمد والے محمد. زانِ گرامی قدر، آج کی اس مختصر سی نشست کا عنوان آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، توحید اور زیارت جامعہ کبیرہ. میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اور جو مختصر سا تعارف میرے بھائی نے پیش کیا اس سے اندازہ تو ہوگا، اور جو افراد اس زیارت کو زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی ہی صحیح اگر تلاوت کر چکے ہیں یا اگر کبیرہ کے لفظ کو جانتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ خود ایک طویل زیارت ہے، بڑی زیارت ہے اور معارف سے بھرپور زیارت ہے. بغیر کسی مبالغے کے اگر یوں کہا جائے کہ یہ عشرے کا موضوع ہے یا شاید اس سے بھی زیادہ، اس کے اوپر بیانات اور اس کے اوپر اقوال معصومین کے سلسلے بیان کیے جا سکتے ہیں، اور مجھ جیسا کیا طالب علم بیان کرے گا. علماء نے اس زیارت جامعہ کبیرہ کی جو شروحات لکھیں، اس پر اس کی شرح پر کتابیں لکھی گئیں، وہ تاریخ کے اندر بہت زیادہ ہیں. اور ان شروحات کا ایک اچھی بات یہ ہے، جو خاص طور پہ ابھی سامعین اور حاضرین موجود ہیں جن کا اکثر تعلق اردو زبان سے ہے، تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اردو زبان کے اندر بھی یہ شروحات شرح زیارت جامعہ کبیرہ موجود ہے. اگر زندگی میں کبھی موقع ملے، میں چند چیزیں ظاہر تعارف کے اندر بھی پیش کروں گا، اور اس کے بعد جو ہمارا اصل موضوع ہے کہ زیارت جامعہ کبیرہ اور توحید، اس زیارت کے اندر جو معارف، جو راز، جو چیزیں بھری ہوئی ہیں، وہ ظاہر ہے کہ 45 منٹ میں یا 40 منٹ میں بیان نہیں ہو سکتی. میری گزارش اور کوشش یہ ہوگی کہ آپ کے سامنے ایسا مختصر خاکہ اور تعارف پیش کر دوں کم سے کم، تاکہ آپ کے ذہن میں ایک خاکہ پیدا ہو، جس کی وجہ سے اگر پروردگار عالم توفیق دے تو ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہو کہ ہم اس کی جستجو میں جائیں اور اسے پڑھنے، اس کے ترجمے پر غور کرنے اور اس کی شرح کی طرف متوجہ ہونے کے پروردگار ہمیں توفیق دے. اور جب جب ایسا ہو اور ہم ان تمام مطالب کی طرف توجہ کریں، تو یہ وہ چیز ہوگی کہ جو ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث بنے گی. یقیناً ہر انسان کی نجات اسی میں ہے کہ وہ کامل ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے. میں تمیداً چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، غور طلب بھی ہیں اور اہم بھی ہیں. نہ صرف اس موضوع کے حوالے سے بلکہ کلی طور پر بھی، کہ جب تک ایمان انسان کا کمال تک نہیں پہنچے گا نجات بہت مشکل ہو جائے گی۔ نجات اس وقت ملتی ہے جب انسان کے پاس ایمان بھی ہو بالکل صحیح، اور اس کے ساتھ عمل صالح ہو، مغفرت اور انسان کے گناہوں کی بخشش کی باری اس وقت آتی ہے جب انسان کے پاس ایمان ہو اور اس کے ساتھ اگر کوئی کمی رہ گئی، کوئی نقص رہ گیا، کوئی عیب رہ گیا، کوئی گناہ سرزد ہو گیا، کوئی ایسی چیز رہ گئی، تو اس ایمان پر اہل بیت کرام اور رسول و آل رسول کے گھرانے اور جو افراد کہ جنہیں پروردگار عالم نے حق شفاعت دیا ہے وہ انسان کی شفاعت کریں گے۔ عقیدہ ہے ہمارا، بس یہ جو بنیادی ترین چیز ہے کہ ہمارا ایمان سالم ہو، یہ ایمان کی سلامتی اور کمال، اس کا ایک بہترین اور بڑا ذریعہ ہے زیارت جامعہ کبیرہ۔ بہت سارے مختلف سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، علماء سے پوچھے بھی گئے اور ان سوالات کا علماء نے جواب ذکر بھی کیا، اس پر کتابیں بھی چھپیں، حتیٰ انٹرنیٹ پر ریسورسز کے اندر یہ ساری چیزیں ملیں گی آپ کو، جو شروحات لکھی گئیں اس حوالے سے اس کے اندر بھی یہ سارے تذکرے ملیں گے۔ زیارت جامعہ کبیرہ، میں نے جو چیز ابتدان آپ کی خدمت میں آیت مبارکہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ نور کی آیت نمبر 36 تھی، اور اس آیت مبارکہ کے اندر بہت مشہور آیت ہے، آیت نور ہے 35 آیت، اللہ ہو نور السماوات والارض، اور اس کے بعد اگلی آیت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، فی بیوت، یہ ان گھروں سے متعلق پروردگار عالم ذکر کر رہا ہے کہ فی بیوت، ان گھروں میں یہ نور رکھا ہے، اذن اللہ ان ترفع، کہ خداوند متعال نے چاہا ہے کہ ان گھروں کو خدا بزرگی اور شرف عطا کرے۔ تو اب ان گھروں کی جو پاکیزگی، جو طہارت، جو خدا کے ہاں شرف اور عزت ہوگی وہ اس انداز سے یذکر فی اسمہ، ان گھروں کے اندر خدا کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اس کے اندر صبح و شام پروردگار کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ اب سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ گھر کون سے، مختلف روایات آپ نے سنی ہوں گی، لیکن چونکہ ہمارا موضوع یہ ہے تو میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ اسی زیارت جامعہ کبیرہ میں حوالہ موجود ہے، کہ میں ایگزیکٹلی وہ جملہ فقط آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے بعد تفصیل دوں، کہ جس میں یہ جملہ ذکر کیا گیا کہ پروردگار عالم نے جو اس آیت مبارکہ کا ذکر فرمایا کہ جس کے اندر فی بیوت، ان گھروں کا تذکرہ ہے، ان گھروں کے بارے میں اس زیارت کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے کہ یہ وہ انوار اور یہ اہل بیت کرام کا گھرانہ وہ ہے کہ جو ان گھروں سے تعلق رکھتا ہے، جو ان گھروں کا تعلق رکھنے والا ہے، یعنی محمد و آل محمد کا گھرانہ ہے، کہ جس گھرانے کو خداوند متعال بزرگی اور شرف دینا چاہتا ہے، جو خدا کے نام کا ذکر بھی کرتے ہیں، جن کے گھروں میں صبح و شام تسبیح بھی ہوتی ہے، اور اسی کا تذکرہ اس زیارت میں بھی اور اس کے علاوہ بھی آپ کو ملے گا۔ بس یہ زیارت کتنی اہم ہے، ابھی ذکر کیا گیا کہ یہ زیارت وہ ہے جو ہمارے دسویں امام، امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام، ایک مرتبہ مل کر بابا سے بلند رخ پڑھیں گے، دسویں امام علیہ السلام سے یہ زیارت منقول ہے، اور ایک عمومی طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے بہت سارے روایات اور احادیث کے ذیل میں، کہ کوئی بھی حدیث اس کے راوی کیسے ہیں، سند کے اعتبار سے کیسی ہے، اس کے اندر جو مطالب ذکر کیے گئے ہیں اس کا کمال کس درجے کا ہے، ان تمام چیزوں کو علماء نے اس کی شرح کے اندر ذکر بھی کیا، اور ہر اعتبار سے، چاہے وہ سند کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ الفاظ اور معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے ہو، ہر طرح سے بہترین زیارتوں میں سے زیارت جامعہ کبیرہ قرار دیا گیا۔ یہ وہ زیارت جامعہ کبیرہ، دسویں امام علیہ السلام سے یہ منسوب ہے زیارت، اور امام علیہ السلام نے وہ فصاحت اور بلاغت کے ساتھ سوال کیا تھا نا کہ مولا ایسی زیارت بتائیے جو میں کسی بھی امام کے روضے پر جاؤں، اہل بیت کے کسی گھرانے کے کسی فرد کے روضے پر جاؤں تو میں جا کر وہاں پر زیارت پڑھ سکوں. تو اب یہ ایسی زیارت ہے کہ جس زیارت کو کسی بھی امام کے روضے پر پڑھا جا سکتا ہے، اور یہ ہر امام کے اعتبار سے یہ کمپلیٹ زیارت ہے کہ جس کو پڑھا جانا چاہیے. خاص طور پر جب سامرہ کی زیارت کے لیے مومنین تشریف لے جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار بار بار ہم سب کو یہ شرف نصیب کرے، تو جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں کے آداب کے اندر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ سامرہ میں خود دسویں امام امام علی النقی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مطہر ہے، وہاں پر جا کر یہ زیارت جامعہ کبیرہ پڑھی جائے، یہ زیارت جامعہ. اچھا، جامعہ کے اعتبار سے ایک اور چیز، زیارت جامعہ کبیرہ جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں مفاتیح الجنان کے اندر، ریفرنس آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو، اس لیے کہ جب مفاتیح کھولیں گے تو آپ کو زیارت جامعہ کے عنوان سے ایک نہیں کئی زیارتیں ملیں گی. ان میں سے یہ جس زیارت کی ہم بات کر رہے ہیں دسویں امام سے منسوب، یہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے جس کو اس مفاتیح الجنان کی ترتیب کے اعتبار سے دوسری زیارت ذکر کی گئی. ایک پہلی زیارت ہے جو مختصر ہے، دوسری زیارت ہے زیارت جامعہ جو یہ کبیرہ زیارت ہے دسویں امام سے منسوب. اس زیارت کے حوالے سے، اس کی برکتوں کے اعتبار سے اور اس کی جو عظمتیں ہیں، دو تین باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ ہمارے لیے تشویق کا باعث بنے کہ یہ وہ زیارت ہے کہ جس زیارت کے بعد مفاتیح الجنان میں وہ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو سید رشتی کا واقعہ کہلاتا ہے. سید رشتی وہ تفصیل کے ساتھ مفاتیح الجنان میں موجود ہے، میں مختصر پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اپنے موضوع پر آنا ہے. آپ چاہیں تو اس زیارت کے فوراً بعد یہ پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، آپ جا کر تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے حج کا ارادہ کیا، جانا چاہتے تھے، سفر کر کے ایک مقام تک پہنچے کہ جہاں سے کچھ لوگ ایک قافلے کی صورت میں ان کے ساتھ ہوئے، سفر کا آغاز ہوا، منزلیں طے کرتے رہے اور ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جس سفر میں، جس رات میں سفر جو کرنا تھا وہ موسم کی حالت اور راستہ دونوں خطرناک تھے. طے یہ ہوا تھا کہ ہم فجر سے بہت پہلے نکل جائیں گے، اور یہ ذکر کیا گیا روایات کے اندر، یعنی جو واقعہ جہاں جہاں سے جن علماء نے ذکر کیا کہ وہ تین گھنٹہ پہلے، فجر کے اذان سے بھی تین گھنٹہ پہلے بیدار ہوئے، تیار ہوئے اور وہاں سے نکلے. کہا جب سفر کرنا شروع کیا تو بہت تیز ہوائیں چلنے لگی، برف باری شروع ہو گئی، اور اس برف باری کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ لوگ آگے نکل گئے، یہ پیچھے رہ گئے. انہوں نے کوشش کی اپنے جانور کو آگے لے جانے کی لیکن ساتھ نہیں دے سکے. ہوا یہ کہ یہ اپنے قافلے سے بچھڑ گئے. جب یہ اپنے قافلے سے بچھڑے تو ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ اب بہت کوشش کرنے کے باوجود بھی راستہ نہیں ملا. ظاہر ہے برف باری ہو رہی ہو، بہت تیز رات کا اندھیرا ہو، اور اس کے اندر انسان کا سفر کرنا، وہ بھی اکیلا اور خوف کا عالم، صاف صاف راستہ بھی نہیں پتہ کہ فالو کرتے ہوئے چلنا، کا ایک مرتبہ مس کر گئے راستہ. اب سوچا کہ اب آگے جانا تو بیکار ہے، اب رک جاؤں یہیں پہ، اسی مقام پہ رک گئے. انتظار کیا، برف باری رکی، برف باری رکنے کے بعد اب یہ انتظار میں تھے کہ کوئی ایسا راستہ ملے. ان کے جیب میں 600 تومان تھے اس زمانے کے اعتبار سے، کہ جس اعتبار سے وہ چاہتے تھے کہ پھر دوبارہ پیچھے چلے جائیں گے، پچھلی منزل پر چلے جائیں گے تاکہ وہاں سے اپنے لیے محافظ اور راستے والے لے لیں، پھر جا کے سفر کا آغاز کریں. مختصراً یہ کہ یہ سوچ رہے تھے، وہاں رکے ہوئے تھے کہ اچانک نگاہ پڑتی ہے کہ وہ راستہ جہاں پہ سناٹا ہے، وہ راستہ جہاں پر کوئی نہیں تھا، وہ راستہ جہاں پر چلنے کے لیے راستہ نکالنا مشکل تھا، وہاں نظر آتا ہے کہ ایک باغیچہ ہے، اور اس باغیچے میں ایک شخص ہے جو بیلچے سے برف کو صاف کر رہا. متوجہ ہوئے، اس شخص نے دیکھا، قریب آیا، وہ شخص کہنے لگا کیا معاملہ ہے؟ کہا میں راستے سے بچھڑ گیا ہوں. کہا نماز تہجد کیوں نہیں پڑھتے، نماز شب کیوں نہیں پڑھتے، راستہ پا لو گے؟ کہا انہوں نے متوجہ کیا، میں نماز شب پڑھنا شروع ہوا. یہ نماز شب میں اس لیے واقعے کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ سارے کام وہ ہیں کہ جو اگر پورا سال نہ سہی اس ماہ مبارک میں کرنے کا بہت اچھا موقع میسر ہوتا ہے. ہم ان کا تمام کاموں کو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ ہی اس مہینے میں سہی برکت کی نیت سے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا سکتے ہیں, پھر جہاں تک جاری رہ سکے. بس ایک مرتبہ نماز تہجد پڑھی, نماز شب پڑھ لی, اس کے بعد کچھ دیر گزری تھی, پھر دوبارہ وہ شخص آئے, پوچھنے لگے راستہ نہیں ملا, گئے نہیں ابھی تک. کا مجھے شرمندگی ہو رہی تھی, انہوں نے کہا زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے. کب مجھے یاد نہیں تھی زیارت جامعہ, ظاہر ہے کہ زیارت جامعہ کبیرہ ہے, بہت طویل زیارت ہے, عام طور پر بہت مشکل ہے کہ کوئی انسان اس کو حفظ کر سکے. یعنی مشکل سے مراد کوئی انہونی بات نہیں ہے, جب قرآن حفظ کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی بآسانی حفظ کی جا سکتی ہے, لیکن عام ایک نارمل بیہیویئر کی ہم بات کر رہے ہیں کہ عام طور پر پڑھنے والے اسے پورا یاد نہیں کر پاتے. ہاں یاد کرنے بیٹھے وہ الگ بات ہے, کہ مجھے یاد نہیں تھی, اور اس وقت جب واقعہ بیان کر رہا تھا اس وقت بھی یاد نہیں تھی. کہا لیکن انہوں نے کہا میں نے پڑھنا شروع کی, کہ جب میں نے زیارت پڑھنا شروع کی تو میں جہاں سے شروع کیا اور میں اختتام تک پوری زیارت جامعہ پڑھ گیا, پوری زیارت میں نے پڑھ لی, کہیں پہ نہیں رکا. کہا اس کے بعد جب زیارت جامعہ بھی پڑھ لی, اب میں متوجہ ہوا, پھر دوبارہ تیسری مرتبہ وہ شخص آئے اور آ کر مجھے کہنے لگے کیا ہوا ابھی تک راستہ نہیں ملا. کہا میں بہت زیادہ شرمندہ ہو رہا تھا, مجھے رونا آ گیا. اب میں شرمندہ ہو رہا تھا کہ میں, یعنی وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرو اور اس کے بعد میں اپنا حل, اپنے نجات نہیں حاصل کر پا رہا. تو انہوں نے کہا زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے. تاکید کی, انہوں نے زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کی, وہ زیارت عاشورہ پڑھی, کہ وہ بھی مکمل نہیں یاد تھی لیکن زیارت عاشورہ پڑھی پورے سلام الان کے ساتھ, اور اس کے بعد دعائے القمہ کے ساتھ پوری زیارت تمام ہوئی. کئی ساری زیارت تمام ہونی تھی, پھر دوبارہ آئے اور کہنے لگے کہ راستہ نہیں ملا, آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. کہ انہوں نے اپنے ساتھ لیا, اپنی سواری پر سوار کیا, اب میں سواری پر سوار ہو رہا تھا, انہوں نے اپنی سواری پر مجھے سوار کیا, میں اپنے جانور کو کھینچ رہا تھا لیکن وہ چلنے کو تیار نہیں تھا. انہوں نے بیلچہ دوسرے کاندھے پر لیا اور میری سواری کے جانور کی رسی جو تھی وہ اپنے ہاتھ میں لی اور چلنا شروع کیا. وہ سواری جو میں کھینچ رہا تھا تب بھی نہیں چل رہی تھی لیکن ان کے ہاتھ میں آتے ہوئے فوراً چلی. کئی سواری پر چلتے چلتے کچھ دیر گزری تھی, ایسا لگ رہا تھا بہت تیز راستہ طے ہو رہا ہے, لیکن اس تمام راستہ طے کرتے ہوئے مجھے پھر دوبارہ تاکید کی اور میری ران پر ہاتھ مار کر یہ کہا نماز شب کیوں نہیں پڑھتے, نماز شب, نماز شب. تین مرتبہ تاکید کی, زیارت جامعہ کی تین مرتبہ تاکید کی, زیارت عاشورہ کی تین مرتبہ تاکید کی, کہ یہ کیوں نہیں پڑھتے. کا اس کے بعد میں متوجہ ہوا, کہا دیکھو سامنے تمہارے قافلے والے ہیں جو وضو وغیرہ کی تیاری کر رہے ہیں, جاؤ جا کر اپنے قافلے والوں کے ساتھ مل جاؤ. کہا میں گیا, وہاں سے ملاقات ہو گئی میری, میں نے پلٹ کر دیکھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا. کہ میں شکریہ ادا کرتا, ان سے کچھ بات کرتا, کوئی بھی نہیں تھا. اور یہ منسوب کیا جاتا ہے واقعہ کہ جن شخصیت سے ملاقات ہوئی تھی وہ ممکن ہے کہ سرکار حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. سرکار حجت تھے جنہوں نے تاکید فرمائی کہ یہ سارے کام انجام دو. ملا محمد تقی مجلسی, میں دوسرا نام ذکر کر رہا ہوں, ایک واقعہ مفات الجنان میں بہت تفصیل کے ساتھ موجود ہے, میں نے بہت خلاصہ کیا ہے اسے. دوسرا واقعہ ملا محمد تقی مجلسی, کون ہیں یہ؟ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ, جن کی کتاب بہار الانوار, جن کی کتاب میرات العقول, جن کی بہت ساری دیگر کتب, ان کے والد گرامی ہیں ملا محمد تقی مجلسی. یہ فرماتے ہیں, ان کا ایک واقعہ موجود ہے اسی زیارت جامعہ کبیرہ سے متعلق, علماء نے شروعات میں ذکر کیا, فرمایا میں بہت زیادہ توسل کر رہا تھا مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام, ان کے روضہ مطہر میں موجود تھا, مقام صاحب الزمان جاتا تھا, بہت وقت گزارتا تھا جو نجف اشرف میں ہے, رواق عمران ابن شاہین. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی ذریعہ مطہر سے ہم تقریباً سمجھیں کہ پشت بہ قبلہ اگر برآمد ہوتے ہیں تو اس صحن کے اندر بالکل سامنے جہاں آغا تبریزی کی قبر ہے, وہ قبر جس مسجد میں ہے, جس صحن میں ہے، صحن سے گزرنے کے بعد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد عمران ابن شاہین۔ ان کا بھی ایک واقعہ ہے، آپ اگر زیارت پر جائیں یا زیارت کی کتاب میں توجہ کریں تو آپ کو ملے گا تاریخ میں، بہت ہی زبردست واقعہ۔ اور اسی عمران ابن شاہین سے وہ مسجد آج بھی منسوب ہے، وہاں لکھا ہوا آپ کو نظر آئے گا مسجد عمران ابن شاہین، وہیں پر آغائے تبریزی کی قبر بھی ہے، کا اس رواق کے اندر میں موجود تھا۔ میں توسل کر رہا تھا کا ایک مرتبہ میری کیفیت یہ ہوئی، کون بیان کر رہا ہے؟ علامہ مجلسی کے والد گرامی۔ کب میں ایک ایسی کیفیت میں تھا کہ ایک طرح سے مکاشفے کی کیفیت تھی، یعنی نہ میں خوابیدہ تھا نہ میں مکمل جاگ رہا تھا، ایک ایسی کیفیت تھی جہاں مجھے ایک چیز دکھائی گئی، کہ میں نے محسوس کیا کہ میں سامرہ میں ہوں، اور سامرہ میں میں نے دیکھا کہ وہاں پر خود سرکار حجت امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف موجود ہیں۔ اور یہ واقعہ بھی مختصر سنا رہا ہوں آپ کو، کہ میں نے دیکھا کہ امام موجود ہے، کہ میں نے دیکھا امام قبر سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، اب میں نے دیکھا، اور اس کے بعد جیسے ہی متوجہ ہوا کہ سرکار حجت موجود ہیں، میں نے زیارت جامعہ کبیرہ حفظ تھی مجھے، یاد تھی مجھے، میں مسلسل پڑھا کرتا تھا، یعنی کوئی عالم جب کسی بڑی منزلت اور مقام تک پہنچا ہے تو کس طرح سے پہنچا ہے۔ ہم بات کر رہے تھے، میں نے ابتدا میں کہا زندگی میں ایک دو مرتبہ صحیح، یہ وہ ہیں کہ جو زندگی بھر پڑھتے رہے، یاد تھی انہیں، تب کہلاتے ہیں یہ ملا محمد تقی مجلسی۔ کہا کہ مجھے یاد تھی، میں نے سرکار حجت کو دیکھا، میں نے بے ساختہ یہ پڑھنا شروع کی، میں نے پوری زیارت جامعہ پڑھ لی۔ کہا جب میں نے پوری زیارت جامعہ پڑھ لی، امام نے میری طرف توجہ کی، کہا کتنی خوبصورت زیارت ہے، سرکار حجت فرما رہے تھے، کہا کتنی خوبصورت زیارت ہے، کہا مولا آپ کے جد نے بیان کیا ہے، امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کرتا ہے، کہا مولا کا ذکر آیا، امام نے حکم دیا کہ قریب آؤ، کہا مولا ایسا نہ ہو گستاخی ہو جائے، میں یعنی ہچکچا رہا تھا، ملا محمد تقی مجلسی کہتے ہیں میں ہچکچا رہا تھا، امام حکم دے رہے تھے قریب آؤ، حکم دیا قریب آنے کا، کچھ قریب ہوئے، پھر اور حکم دیا اور قریب ہوئے، اور حکم دیا اور قریب ہوئے، اتنا قریب ہوئے کہ یہ امام کی بالکل خدمت میں پہنچ گئے، اور خدمت میں پہنچنے کے بعد پھر انہوں نے تفصیل یہاں پر ذکر نہیں کی، کہ میں نے اپنے مولا سے بہت فیض حاصل کیا، بہت ہی زیادہ چیزیں مولا کی طرف سے مجھے برکتیں نصیب ہوئیں، اور ان برکتوں کا اثر بھی میں نے دیکھا۔ کا اس وقت سامرہ کے راستے بند تھے، لوگ عام طور پہ جا نہیں پا رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب راستہ مہیا ہوا اور اس کے بعد جب میں سامرہ گیا، تو میں نے وہ جو فیوزات و برکتیں تھیں جو میں مجھے اس حالت میں میں نے دیکھی تھیں، ان کا اثر مجھے اس وقت نظر آیا، وہ چیزیں میں نے محسوس کی۔ زیارت جامعہ کبیرہ، تیسرا میں جملہ ذکر کر رہا ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت ہی مشہور و معروف عالم دین شیخ مرتضی انصاری۔ میں یہ سارے نام ان لوگوں کے ذکر کر رہا ہوں جو غیبت کے دور سے تعلق رکھتے ہیں، غیبت کے دور سے، یعنی کوئی یہ نہ سوچے کہ وہ تو زمانہ امام کی بات تھی، حضور امام تھا، امام کی خدمت میں لوگ پہنچے تھے، یہاں غیبت کے واقعات ذکر کیا جا رہا ہے، میں اس سے زیادہ نہیں ذکر کر رہا، غیبت کے علماء کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ شیخ مرتضی انصاری، کیا علمی مقام، کیا حیثیت، کیا مرتبہ، کیا ان کا علمی جاہ و جلال، ان کی کتابیں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں، سب کچھ آپ نے سنا ہے، تعارف کا زندگی بھر، ایک زندگی کا بڑا حصہ ان کی زندگی کے سوانح حیات میں ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مسلسل روزانہ نماز جعفر تیار روزانہ پڑھی ہے، نماز جعفر تیار روزانہ پڑھی ہے، زیارت جامعہ کبیرہ روزانہ پڑھی ہے اپنی زندگی کے اختتام تک، اور کچھ اعمال ہیں کہ جو مسلسل روزانہ زندگی کے اختتام تک انجام دیے ہیں۔ جہاں ہم علمی کارنامے دیکھ رہے ہیں نا علماء کے، وہاں یہ چیزیں بھی ذکر ہوتی ہیں کہ جو راز ہیں، کہ اگر بلند منازل پروردگار عطا کرتا ہے تو یہ انہی چیزوں کے صدقے میں عطا کرتا ہے۔ جو در اہل بیت پر جا کر انسان اپنا ماتھا ٹیکتا ہے، جب اپنے قلب کو سرکار حجت کی طرف راغب کر لیتا ہے نا، اس کے بعد انسان کو علم بھی نصیب ہوتا ہے، توفیق بھی نصیب ہوتی ہے، اور انسان کی زندگی میں برکتیں بھی داخل ہو جایا کرتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ تو یہ برکتوں کا سلسلہ ہے جس زیارت کے بعد شروع کر رہے ہیں۔ یہ زیارت اس انداز سے جو استفادہ کرنا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب کہا جاتا ہے نا خزانہ تو ہے موجود، جسے جتنا سمیٹنا ہے سمیٹ لیں۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کام کروں یا یہ کروں، میں فلاں کروں یا یہ کروں، میں فلاں یا فلاں کام کروں، یہ میں پڑھائی کروں یا یہ کروں۔ شیخ مرتضیٰ انصاری کی کتابیں، ان کا علمی مقام، ان کی حیثیت، ان کے جو وسائل تھے، ان کی زندگی کا جو تقویٰ اور خلوص تھا، کون پہنچ سکتا ہے؟ جو ہمیں ذکر کیا جاتا ہے وہ ہمیں بہت زیادہ مشکل لگتا ہے۔ تو ان درجات تک پہنچتے پہنچتے یہ سہارے ہیں کہ جو انسان کو وہاں تک لے جاتے ہیں، جو ان درجات تک پہنچاتے ہیں۔ بس یہ زیارت جامعہ کبیرہ موجودہ یعنی قریبی شروحات کے اندر میں کچھ مطالب پیش کروں گا۔ سید عبداللہ شبر عراق کے عالم دین، تقریباً ایک صدی ڈیڑھ صدی پہلے کے عالم دین، انہوں نے بھی ایک شرح لکھی، شرح زیارت جامعہ کبیرہ۔ بہت سارے عناوین، بہت ساری چیزیں، یہ اس کا ترجمہ بھی اردو کے اندر موجود ہے، آپ چاہیں تو اسے پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آسان الفاظ میں آسان مطالب، بس یہ جو چیزیں ہیں، زیارت شروع کیسے ہو رہی ہے، تقریباً ایک اندازہ ذکر کیا جاتا ہے، 1300 الفاظ پر مشتمل ہے یہ زیارت، طویل زیارت ہے نا۔ بس یہ زیارت جو ہر امام کے روضے پر پڑھی جا سکتی ہے، تمام ائمہ معصومین کی ملا کر پڑھی جا سکتی ہے۔ بس یہ جو زیارت ہے، ہم موضوع کے اندر ایک لفظ ہے توحید، یعنی جب ہم اس زیارت کے اندر مطالب بیان کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، یہ جو رتبے بیان کیے جا رہے ہیں، جو منزلت اور کمال بیان کی جا رہی ہے، جب ہم اہل بیت کو سلام کریں گے، اور یہ سلام کا سلیقہ خود دسویں امام کا سکھایا ہوا، دسویں امام نے تعلیم دیا کہ جب تم کسی روضے مطہر پر جاؤ، اہل بیت کے گھرانے کے کسی فرد کے روضے پر جاؤ، تو یہ اس طرح سے سلام کرو، اس طرح سے زیارت پڑھو۔ تو یہ فضائل وہ ہیں جو معصوم امام نے تعلیم فرمائے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اعتراض کرے، بجائے اس کے کہ کوئی اس کو یعنی وہ کام کرے کہ کسی بہترین چیز کو انسان جب حاصل نہیں کر پاتا تو اس پر اعتراض کر دیتا ہے۔ یہ والا کام جہالت کا کام ہے، یہ کام ان لوگوں کا ہے جیسے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کا جملہ ہے، الناس اعداء ما جاہلون، لوگ دشمن بن جاتے ہیں اس کے جس کو جانتے نہیں۔ جب نہیں سمجھ میں آتی ہے نا، جب خود کوشش نہیں کرنی ہوتی، جب ٹائم نہیں لگاتے، جب محنت نہیں کرتے، جب کسی چیز کو معرفت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، پھر خود کو کچھ نہیں آتا نا تو اس کے دشمن بن جاتے ہیں، پھر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ یہ والا کام مومن کی شان کے خلاف ہے، میں صرف ایک نہیں، ہر اس موضوع کے لیے کہ جو اہل بیت کے گھرانے سے ہم تک پہنچا۔ یہ پورا دین، اور یہ پورا دین بنیاد رکھتا ہے جس موضوع کو ہم شروع کر رہے ہیں، توحید اور زیارت جامعہ کبیرہ۔ میں ایک دعا کا لفظ آپ کی خدمت تین جملے پیش کروں گا، دعائے زمن الغیبہ، مفاتح الجنان کے اندر ذکر ہے، بہت تفصیل کے ساتھ پوری دعا موجود ہے، نائب اول جناب عثمان ابن سعید کے ذریعے سے یہ دعا ہم تک پہنچی ہے، مفاتح الجنان میں جا کر دیکھیے، دعائے زمن الغیبہ، غیبت کے زمانے کی دعا مولا نے سکھلائی، کیا پڑھو، یہ اس طرح سے پڑھو۔ اس کی ابتدائی چند سطریں، چند لائنیں وہ ہے کہ جس کو ہم دعائے معرفت کے عنوان سے بھی جانتے ہیں۔ کون سی دعا؟ اللہم عرفنی نفسک، مالک تو ہمیں اپنی معرفت عطا کر، فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، مالک اگر تو نے مجھے اپنی معرفت نہ دی، میں تیرے رسول کی معرفت نہیں حاصل کر پاؤں گا۔ اللہم عرفنی رسولک، مالک تو مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا کر، فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف حجتک، مالک اگر تو نے تیرے رسول کی معرفت نہ دی، میں تیرے حجت کی معرفت تک نہیں پہنچ پاؤں گا۔ اللہم عرفنی حجتک، مالک تو مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا کر، فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، مالک اگر تو نے تیری حجت کی معرفت نہ دی تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ ہے ابتدائی حصہ، میں اس سے زیادہ اس دعا کو نہیں ذکر کر رہا۔ حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، میری بے تاکید آپ سے گزارش ہوگی، نام بہت آسان ہے، دعائے زمن الغیبہ، غیبت کے زمانے کی دعا، نائب اول نے ذکر کی، مفات الجنان کے اندر موجود ہے، مفات الجنان اردو ترجمے کے ساتھ بھی دعاؤں کی موجود ہے، پڑھیے ایک مرتبہ، دیکھیے گا ضرور کہ اس دعا کے اندر اس غیبت کو کیسے بیان کیا گیا، کیا امام سے رابطے کا ذکر کیا گیا۔ توحید کی جو ہم بات شروع کر رہے ہیں، کہاں سے اس دعا، دعا معرفت کی ابتدا کیا ہے، مالک تو اپنی معرفت عطا کر، یعنی معرفت پروردگار کیا ہے، یہ ہے توحید کی بنیاد، یہ ہے توحید کی بنیاد۔ بس معرفت الہی سے بات شروع ہوتی ہے، معرفت رسول تک جائے گی، معرفت رسالت سے بات چلے گی، معرفت حجت خدا تک جائے گی، اور معرفت حجت خدا جب اپنے کمال کو پہنچے گی تب انسان کا دین محفوظ اور مکمل ہوگا، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر انسان کا ایمان کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ بس یہ جو راستہ ہے نا، جس راستے کو کہا گیا، جس انداز سے معرفت پروردگار عالم سے مسلسل مانگی جائے، یہ دعا ہے کہ جس کو غیبت کے زمانے میں پڑھنا ہے، اس وقت معرفت پروردگار کی ذمہ داری صرف عالم کی نہیں ہے، جو مدرسے میں گیا ہے وہ کتاب پڑھے گا، جو فلاں مثال کے طور پہ مجلس پڑھ رہا ہے وہ پڑھے گا، جو فلاں جگہ پہ گیا ہے وہی کام کرے گا، باقی ہماری کون سی ذمہ داری ہے؟ نہیں، قبر میں جا کر ہر ایک جنت کا خواہاں ہے، ہر ایک کی خواہش ہے مجھے جنت ملے، سوال ہر ایک سے کیا جائے گا، دین تمہارا کیا تھا؟ جتنی انسان کے پاس معرفت ہے اسی قدر انسان کے اجر اور ایمان اور عمل میں اضافہ ہے۔ بس اب ایمان اور معرفت کا یہ تعلق ہے تو پھر ہم کیوں بھلائے بیٹھے ہیں اس چیز کو؟ توحید کنیکٹڈ ہے رسالت کے ساتھ، رسالت کنیکٹڈ ہے حجت، حجت اور امامت کے ساتھ۔ بس جہاں بھی یہ فضائل کا تذکرہ یہاں پر اس زیارت کے اندر آئے گا، یہ آٹومیٹیکلی کنیکٹڈ ہوگا کہ جب یہ تمام فضائل ذکر کیے گئے کہ یہ ائمہ اہل بیت ہیں کہ جو رسول خدا کے جانشین ہیں، جو رسول خدا کے وارث ہیں، جو نبوت کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ بس یہ جو تعلق رکھنے والے ہیں نبوت کے گھرانے سے، تو نبوت کے بغیر ان کا تعلق سمجھ میں نہیں آئے گا، نبوت کو جب ماننے جائیں گے تو توحید کے بغیر وہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بس یہ آٹومیٹیکلی کنیکٹڈ ہو جائے گا اس توحید کی بنیاد سے کہ جس سرچشمے سے انسان کو بالکل منظم ہو جانا ہے، مل جانا ہے، کنیکٹ ہو جانا ہے، جس کنیکٹیویٹی کے بعد انسان اپنے ایمان تک پہنچتا ہے۔ بس میں یہاں پر چند جملے، اب ظاہر ہے کہ میرے پاس اب وقت کم بچا اس تعارف کے بعد، لیکن میری کوشش یہ ہوگی کہ چند جملے جن کا خلاصے کے طور پر، ایگزیکٹ نہ صحیح لیکن خلاصے کے طور پر ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، تاکہ کچھ مفاہیم ہی صحیح تعارف کی حد تک یہ زیارت جامعہ کبیرہ کے آپ تک پہنچ سکیں۔ ایک مرتبہ باوز بلند درود پڑھ دیں، محمد والے یہ زیارت کہ جس کے تقریباً نصف حصے گزرنے کے بعد، میں ٹکڑے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ پوری زیارت تو ترجمہ بھی پڑھنے بیٹھوں گا تو بہت ٹائم لگے گا، تو وہ بھی نہیں ہو سکتا، میں چند سطریں آپ کے سامنے تعارف کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ جہاں پروردگار سے اہل بیت کا جو رابطہ، جو تعلق، جو لنک بیان کیا گیا، فرمایا من اراد اللہ بدا بکم، جو اللہ کا ارادہ کرتا ہے اے اہل بیت آپ سے شروع کرتا ہے۔ انسان اگر معرفت پروردگار، انسان اگر اس کمال تک جانا چاہتا ہے تو حجت خدا کی معرفت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ بدا بکم ومن وحدہ قبل عنکم، اور جو خدا کی توحید کا اقرار کرتا ہے، جو خدا کی توحید کی طرف جاتا ہے، جو ہمارا مین موضوع تھا، میں نے اسی لیے اس لفظ سے آغاز کیا، ون ومن وحدہ، جو خدا کی توحید کی طرف جاتا ہے، قبل عنکم، آپ اس کے ذریعے سے قبول کرتے ہیں، ومن قصدہ توجہ بکم، جو خدا کا قصد کرتا ہے وہ آپ کی طرف توجہ کرتا ہے، آپ کی طرف قصد کرتا ہے، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ موالیہ لا احصی ثناءکم، اے میرے سید و سردار، میں آپ کی مدحت، آپ کی ثنا، آپ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا، اہل بیت کی مدحت کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یہ جملہ سکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی اوقات اور اپنے علم کی بساط دیکھ لو، اور اس بات کا اقرار کرو کہ تم اہل بیت کی اس ثنا کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ولا اب لوگوں من المدح کن حکم، جو آپ کی مدحت کے گہرائیاں ہیں میں اس تک تو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ومن الوصف قدرکم، اور جو آپ کے اوصاف کی گہرائیاں ہیں ان کی گہرائیوں تک میں کیسے پہنچ پاؤں گا؟ وانتم نور الاخیار، آپ وہ ہیں کہ جو اخیار کا نور ہیں، جو بہترین افراد کا نور بنیاد۔ وہ ہدایت الابرار، اور جو نیکوکار انسان ہیں ان کے ہدایت کرنے والے آپ ہیں۔ وہ حجج الجبار، اور اللہ جس کا نام ہے جبار، اس اللہ کی حجت آپ لوگ ہیں، گھرانے رسالت۔ پھر فرمایا بیکم فتح اللہ و بیکم یختم، اے اہل بیت گرامی، آپ کے ذریعے سے پروردگار شروع کرتا ہے، آپ کے ذریعے سے پروردگار ختم کرے گا۔ ہدایت کی ذمہ داری اور ہدایت کا اختتام، ابھی ایک خدا کی حجت باقی ہے کہ جس کا ظہور ہونا ہے اور جس کے ذریعے سے اس دنیا کا اختتام ہونا ہے۔ بس بکم یختم، اور آپ پر پروردگار ختم کرتا ہے۔ وہ بکم ینزل الغیث، آپ کی وجہ سے تو یہ بارش کا نزول ہوتا ہے۔ اب یہ جو نعمتوں کا حصہ ہے نا، کہ جو انسان دنیا میں نعمتیں پا رہا، پھر فرمایا وہ بکم یمسک السماء ان تقع علی الارض الا باذنہ، اور آپ ہی کے توسط سے، تو آپ ہی کی محبت میں تو یہ جو آسمان اور زمین اپنی اپنی جگہ قائم ہے کہ آسمان زمین پر گر نہیں پڑتا، کہ یہ آپ کی وجہ سے، ورنہ پروردگار چاہے تو اسے گرا دے۔ یہ حجت خدا کی برکت ہے جس کی وجہ سے یہ سب باقی ہے۔ بس وَبِكُمْ يُنَفِّسُ الْحَمَّ، اس غیبت کے دور کے اندر میں نے جس دعا کا حوالہ دیا اسے بھی پڑھیے گا، یہاں پر ایک جملے کا اشارہ، وَبِكُمْ يُنَفِّسُ الْحَمَّ، آپ کے ذریعے سے تو پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ انسان ہے نا پریشان، دنیا میں کون سا انسان ہے جو پریشان نہیں ہے؟ اس غیبت کے دور میں کتنی ہی پریشانیاں ہیں۔ یہ جملہ سکھایا جا رہا ہے زیارت جامعہ کبیرہ، اے اہل بیت آپ کے توسط سے، آپ کی وجہ سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ وہ یکشف الضر، اور یہ جو نقصانات اور ضر ہیں، یہ جو انسان کے نقصانات ہیں، یہ دور ہو جاتے ہیں۔ وعندکم ما نزلت بہ رسلہ وحبطت بہ ملائکتہ، اور آپ کے پاس وہ ہے کہ جس کو آپ کے یعنی اللہ کے رسول پر نازل فرمایا گیا تھا، جو دین اور اللہ کے رسول پر آیا تھا، رسول کے بعد وہ وراثتیں آپ تک منتقل ہوتی چلیں، جو انبیاء کی وراثتیں تھیں وہ بھی آپ تک یہ بطور وارث پہنچتی رہیں۔ اور پھر آگے جا کر ایک جملہ ہے، آتاکم اللہ ما لم یؤت احد من العالمین، آپ لوگوں کو خدا نے وہ دیا ہے کہ جو عالمین میں کسی اور کو یہ شرف نہیں دیا، یہ اہل بیت کا شرف۔ تأتى كل شریف لشرفکم، آپ کے شرف کے آگے تو ہر شریف کا سر جھک جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا باشرف انسان نہیں ہے جو اہل بیت کے سامنے نہ جھکتا ہو، جو اہل بیت کے سامنے جھکے گا اسی کو پروردگار شرف و عزت و بزرگی عطا کرتا ہے۔ پھر فرمایا وَبَخَا كُلُّ مُتَكَبِّرٍ لِطَاعَتِكُمْ، اور سر جھک جاتے ہیں ہر متکبر کے آپ کی اطاعت کے سامنے۔ بس یہ اہل بیت کا جو شرف و بزرگی بیان، وَخَضَعَ كُلُّ جَبَّارٍ لِفَضْلِكُمْ، آپ کے فضل کے آگے ہر جبار کا سر جھک جاتا ہے، خاضع ہو جاتا ہے۔ وَذَلَّ كُلُّ شَيْءٍ لَكُمْ، پرورگار عالم نے ہر چیز کو آپ کے تابع بنا دیا، آپ کے سامنے جھکا دیا۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِكُمْ، یہ جو زمین روشن ہے نا، زمین کے اندر نور ہے، کہ یہ نور جگمگاتا ہے آپ کی وجہ سے۔ وَفَازَ الْفَائِزُونَ بِوِلَايَتِكُمْ، آپ کی ولایت کا تو صدقہ ہے کہ جو کامیاب ہونے والے کامیابی کی طرف جاتے ہیں۔ وَبِكُمْ يُسْلَكُ إِلَى الرِّضْوَانِ، اور آپ ہی کے توسط سے تو یہ ممکن ہوتا ہے کہ جو خدا کو راضی کرنے کا راستہ ہے، جہاں سے خدا کو راضی کرنے والے وہ راستہ پا لیتے ہیں، وہ راستہ آپ ہی کے ذریعے سے جاتا ہے۔ وعلى من جحد من جحد ولایتکم غضب الرحمن، اور جس نے آپ کا راستہ چھوڑ دیا، جس نے اہل بیت کا راستہ چھوڑ دیا، جس نے آپ کے فضائل کا اور آپ کے ان تمام شرفوں کا انکار کیا، اس کے لیے تو پھر پروردگار کا غضب نازل ہوتا ہے، پھر وہ نجات کی طرف نہیں جا سکتا۔ یہ ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور اب ابتدا سے چند باتیں جہاں زیارت کا آغاز ہے۔ بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے نا، اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا بزرگی کا وہ کمال، کہ جب زیارت کے لیے انسان جائے تو مولا نے طریقہ کیا بیان کیا، وہ طریقہ کیا خوبصورت طریقہ۔ جب مولا نے سکھایا تو یہ جملہ فرمایا کہ جب تم روضے کی طرف جاؤ تو پہلے شہادتین اقرار کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، گواہی دو کہ اے پروردگار تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اور محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں، صلی علی محمد باواز بلند صلوات پڑھ دیں محمد۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب تم دروازے پر پہنچو تو 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو۔ کیا مطلب اللہ اکبر؟ اللہ اکبر، نماز کا آغاز ہوتا ہے اللہ اکبر، بس یہ جو تکبیر ہے خدا کی بزرگی کا اعتراف ہے، 30 مرتبہ تکبیر کہو، پھر جب آگے بڑھو بہت سکون اور وقار کے ساتھ جاؤ، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے جاؤ، پھر کچھ دیر کے بعد رکو اور پھر 30 مرتبہ اللہ اکبر کرو، پھر جب قبر کے پاس پہنچو تو اس سے پہلے 40 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یعنی تمام ملا کر 100 مرتبہ تکبیر کہے اور اس کے بعد اس زیارت کا آغاز کرے، یعنی اپنے عقیدے کا اظہار، کلمہ توحید کا اقرار، کلمہ رسالت کا اقرار، اور خدا کی تکبیر کو 100 مرتبہ بیان کرنے کے بعد جس بھی اہل بیت کرام کے روضے پر جائے تو ان تمام چیزوں کو پہلے انجام دے اور اس کے بعد سلام سے آغاز کرے۔ علماء نے، شارحین نے جب ان تمام چیزوں کو لکھا کہ یہ ادب اس کی کوئی خاص چیز، کا اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہو جائے نا، یہ کوئی شبہ پیدا ہو جائے، کوئی شیطان کوئی وسوسہ ڈال دے کہ اہل بیت کرام کا شرف و بزرگی اتنی زیادہ، کا جتنی بھی زیادہ ہے اسے زیادہ مت سمجھنا، اس لیے کہ جب تم جاؤ تو پہلے اس کی کبریائی اور اس کی توحید کا اقرار کرو، رسول کی رسالت کا اقرار کرو، اور پھر تمہیں بتایا جائے گا کہ وہ پروردگار ہے جو انہیں ایسے شرف عطا کرتا ہے، جو انہیں ایسی بزرگی عطا کرتا ہے، جس نے ان کے لیے ایسے منزلت اور کمال رکھی ہے۔ بس یہاں کہیں بھی یہ شائبہ پیدا نہ ہونے پائے کہ ان فضائل کو یوں کہا جا سکے کہ فضائل بہت زیادہ ہو گئے، حد سے بڑھ گئے، غلو ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یعنی یہ میں نے جو درمیان میں بھی ایک جملہ کہا، بعض اوقات انسان نہ مطالب جانتا ہے، نہ چیزیں جانتا ہے، نہ لفظ کا مطلب پتہ ہے، لیکن عوام کے اندر ایک عجیب سی کیفیت نظر آتی ہے کہ بس جو دوسرے نے کہا وہ ہم نے بھی کہہ دیا، جو دوسرے نے کہا وہ کہنے میں مزہ آ رہا ہے نا، تنگ کرنے میں کسی کو مزہ آ رہا ہے، یا چھیڑنے میں کسی کو مزہ آ رہا ہے، یا کسی کے ساتھ بحث کرنے میں مزہ آ رہا ہے، مطلب نہیں پتہ جملے کا ہے کیا۔ کیا یہ چیز علم کا راستہ ہے؟ کیا یہ چیز مومن کی شان ہے؟ کیا یہ تقاضائے ایمان ہے؟ اگر ہم ان تمام چیزوں کو فراموش کر کے ان کیفیتوں کی طرف جائیں جس کی طرف معاشرے کے دیگر افراد جا رہے ہیں، تو ہم نہ صرف اپنی دنیا برباد کر رہے ہیں بلکہ ایمان بھی خراب کر رہے ہیں، اپنا بھی کر رہے ہیں، اور جن جن کے سامنے یہ ساری چیزیں بیان کر کر کے انہیں شبہات میں ڈال رہے ہیں، یہ سوال بھی آپ کے سامنے کھڑا ہے کہ آپ کو ایک چیز نہیں بتاتی تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ کسی عالم کے پاس جاتے، اپنے اس سوال کی تشنگی کو مٹاتے، کتاب اٹھاتے، اس میں سے ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتے، اور اپنی علمی پیاس کو بجھانے کا ایک جو پراپر ذریعہ تھا اس کو اپناتے۔ جو اقوام ترقی کرتی ہیں ان کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ بغیر وجہ اور بغیر علم کے بحث کریں، بغیر علم کی بحث کبھی بھی نجات اور کامیابی کی ضمانت نہیں ہوا کرتی، اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بہت سارے چھوٹے چھوٹے ایسے اختلافات اور ایسی باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ ہم ان چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جن کا سرے سے نہ ہمارے عقیدے سے نہ ہمارے اس عمل سے نہ ہماری زندگی سے کوئی سرے سے تعلق نہیں ہوتا، وقت بھی برباد کرتے ہیں، ایمان بھی خراب کر رہے ہیں۔ طریقہ علمی یہ ہے، طریقہ ایک تہذیب یہ ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو سیریس لے اور ان کو سیکھنے کی اور ان کو حل کرنے کی سیریس کوشش کرے۔ انسان جب بیمار ہوتا ہے تو حجام کے پاس جا کر گولی نہیں مانگتا، تب تو انسان کو بڑا سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں حجام کیا کرے گا، ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ علاج کرے گا۔ تو جب دین کے مسئلے کے اندر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی سوال آتا ہے، تو پھر کیوں کتاب نہیں کھلتی، کیوں کسی عالم کے پاس جا کر سوال نہیں ہوتا؟ ضروری نہیں ہر عالم آپ کا سوال کا جواب دے سکے، ممکن ہے بہت ساری چیزیں اس کے سامنے نہ ہوں، وہ آپ سے معذرت کر لے گا، آپ کسی اور کے پاس جا کر سوال کیجئے، تیسرے چوتھے پانچویں شخص کے پاس جا کر سوال کیجئے، سوال کا دروازہ تو کھلا، لیکن سوال ہو سمجھنے کے لیے۔ بس میں وقت میرے پاس تقریباً 2-3 منٹ رہ گیا ہے، 45 منٹ کے اعتبار سے اتنا ہی ہے تقریباً۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس زیارت کے ابتدائی حصے سے بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں اور پیش کر دوں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد علی محمد۔ اذان محترم، میں نے تقریباً درمیان سے چند جملے پیش کیے، اب ابتدائی حصے سے جہاں پر سلام کا آغاز ہو رہا ہے، جہاں زیارت کا آغاز ہو رہا ہے، طریقۂ ابتدا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ اپنے عقیدے کا اظہار، تکبیر 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد سکون اور وقار کے ساتھ، ادب اور احترام کے ساتھ۔ یہ ادب اور احترام اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ تہذیب نہ ہو تو بہت ساری عبادتیں بیکار ہو جایا کرتی ہیں۔ عبادتوں کو مانگا گیا ہے تاکہ اس ادب کے ساتھ، اس تہذیب کے ساتھ انسان اپنا سر جھکانا سیکھ لے، عبدیت کی منزل کو انجام دینا سیکھے کہ غلام ایک عبد کیسے عبادت کیا کرتا ہے اور کیسے کی جانی چاہیے۔ یہ سارے جو آداب ذکر کیے گئے، ان تمام آداب کا تعلق اسی انسان کی زندگی سے ہے اور اسی تمام چیزوں کو گہرائیوں کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس حتیٰ میں فقط ایک جملہ کہوں، نماز بھی اگر بغیر ادب کے ساتھ انسان انجام دے تو ہم اور آپ ہی دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں، اور روایات موجود ہیں کہ جب اس طرح سے علیکم السلام، جس طرح سے اگر نماز پڑھتے ہوئے اگر کسی معصوم ہستی نے دیکھا تو اچھا محسوس نہیں کیا، بعض اوقات دوبارہ پڑھنے کا کہا۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح سے رکو، اس طرح سے سجدہ، یہ کوئی طریقہ ہے نماز پڑھنے کا؟ نماز مانگی گئی تھی تاکہ انسان عبادت کرے، اس پروردگار کے سامنے اپنے جھکنے کا احساس کرے، اس لیے نہیں کہ بغیر ادب کے۔ روزہ مانگا گیا تھا لعلکم تتقون، اس لیے نہیں کہ وہ جنرل پریکٹس کے اندر بس ٹائم گزارے۔ یہ عبادتیں اس طرح سے تہذیب کے ساتھ جب انجام پاتی ہیں، بس یہ اس زیارت کی بھی ایک تہذیب ہے، ایک ادب ہے کہ کس طرح سے جانا ہے، بھاگ دوڑ کر نہیں، سکون و وقار کے ساتھ جائے، اس طرح سے تکبیر کہتے ہوئے چلے، اور جب پہنچے تو جو ابتدا کے الفاظ ہیں، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والے آپ پر ہمارا سلام، پھر وہ موضع الرسالہ اور رسالت کا مقام، رسالت کا گھرانہ، اس لیے کہ ہم جس بھی معصوم کے روزے پر جائیں گے وہ رسول کے گھرانے کا فرد، گھرانے رسالت سے تعلق رکھنے والا، رسول کا بیٹا۔ بس وہ مختلف الملائکہ، یہ وہ رسول کا گھرانہ ہے کہ جن گھرانوں کے بارے میں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، میں نے ابتدا میں آیت پیش کی تھی، یہ گھرانے وہ ہیں کہ جن گھرانوں کو خدا نے رفعت بزرگی عطا کی ہے، جانے کا بھی ادب ہے، سلام کرنے کا بھی ادب ہے، اور اگر وہاں نہیں جا سکتا تو اپنے شہر، اپنے مقام پر، اپنے گھر کے اندر جب یہ انجام دے تو ایسے طریقے سے انجام دے کہ جیسا طریقہ و ادب بیان کیا گیا ہے۔ بس و مہبط الوحی، اور وحی کے نزول ہونے کا وہ گھرانہ تھا جو رسول کا گھرانہ ہے۔ و معدن الرحمت، رحمت کی معدن، معدن کسے کہتے ہیں؟ معدن کہتے ہیں اس کان کو کہ جہاں سے، اگر وہ جس چیز کی معدن ہے، اگر سونے کی کان ہے تو اس میں سے سونا نکلے گا، نکالتے چلے جائیں، نکالتے چلے جائیں، نکالتے چلے جائیں، وہ سونا ختم نہیں ہونے والا۔ معدن کہ یہ خدا کی رحمت کا معدن ہے، یہاں سے رحمتیں ملیں گی۔ بس کسی کو رحمت چاہیے اس گھر پر آئے۔ وہ خزان العلم، یہ وہ ہیں کہ جو خدا کے علم کا خزانہ ہے۔ پروردگار عالم نے رسول کو علم دیا تھا، وہ رسول کا علم رسول کے ان بیٹوں کی طرح منتقل ہوا۔ مولا کائنات کو علم دیا گیا، مولا کائنات نے فرمایا نا زقن زقا، مجھے رسول خدا نے علم دیا، اور جتنے باب سکھائے تھے اس میں سے ہزار باب میں نے اس میں سے وضع کیے، اور وہ علم منتقل ہوتا ہوتا یہ تمام وارثین اور ائمہ معصومین تک پہنچتا چلا۔ بس آج اگر علم کا طالب کوئی ہے تو جائے جا کر اس دروازے پر علم کا سوال کرے، اسے اس جگہ سے خزانہ علم ملے گا۔ وَمُنْتَهَى الْحِلْمِ، اور حلم یعنی معاف کر دینا، برداشت کر لینا، ٹالرنس۔ بس یہ جو ٹالرنس ہے نا، انسان کا ضبط ہے، یہ ضبط، یہ برداشت، یہ انسان کا غصے کو پی جانا، حلیم الطبع ہونا۔ اور یہ حلم وہ ہے کہ جس کو کہا گیا منتہی الحلم یہ لوگ ہیں، یعنی یہ ایسا گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں ایسی برداشت پائی جاتی ہے، ایسا صبر پایا جاتا ہے، ایسا غصے کو پی جانا پایا جاتا ہے، ایسے حلیم الطبع افراد ہیں کہ جو ختم ہو جاتا ہے حلم یہاں آ کر۔ بس یہ اہل بیت کے گھرانے کے ہر فرد کی یہ صفت اس انداز سے بیان کی جا رہی ہے۔ بس یہ سلسلہ آگے بڑھتا اور مختلف صفات کا تذکرہ، یہ ابتدا سے حصہ تھا، پھر درمیان میں جا کر میں بہت مختصراً بات کو ختم کروں، پھر دوبارہ جا کر ایک مرتبہ گواہی دی جاتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے پروردگار عالم کے، وہ ایک واحد و یکتا پروردگار۔ بس اس پروردگار کی گواہی، رسول کے رسالت کی گواہی، اور رسول کے گھرانے والوں کی عظمتیں پھر بیان کی جاتی ہیں۔ بس کس کس طرح سے خدا نے اس رسول کے گھرانے کو بزرگی اور شرف عطا کیا، بس یہ سارا کا سارا شرف اس پروردگار سے نسبت رکھتا ہے، اس خدا کا عطا کردہ ہے کہ جس نے اس گھرانے والوں کو معصوم بنایا، مقرب بنایا، ایسا بنایا کہ جو علم کے خزانہ دار ہیں، ایسا بنایا کہ جن کی برکتوں سے دنیا فیض پاتی ہے، جن کے توسط سے پروردگار نعمتیں نازل کرتا ہے، جن کے توسط سے پروردگار کتنی ہی برکتیں نازل کیا کرتا ہے جو ان کے توسط سے مانگی جاتی ہیں۔ بس یہ جو گھرانہ وحی ہے، جو گھرانہ اہل بیت ہے، یہ جو آل محمد کا گھرانہ ہے، جن کی یہ سارے فضائل کا تذکرہ اس زیارت کے اندر موجود ہے، میں بہت مختصر بیان کر پایا۔ میں نے ابتدا میں بھی ذکر کیا تھا کہ موضوع بہت وسیع ہے اور وقت ہمارے پاس کم ہے، یہ تعارف میں نے آپ کے سامنے مختصر ٹوٹے بوٹے الفاظ میں پیش کیا۔ انشاءاللہ کہ یہ پروردگار عالم ہم سے کہنا اور آپ کا سننا قبول اور مقبول فرمائے، اور ہمیں اس زیارت کو اپنی زندگی میں معمول بنا کر بڑے ادب اور احترام و تہذیب کے ساتھ پڑھنے کی سو توفیق عطا کریں۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد۔ تھینک یو۔ ایک سوال ہے کہ زیارت و دعا، مثلا زیارت جامعہ کبیرہ اور اس کے علاوہ جتنی بھی زیارتیں ہیں، مثلا زیارت امین اللہ تذکرہ نہیں آیا تھا، لیکن مستند ترین زیارتوں میں سے زیارت امین اللہ کہی جاتی ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے بھی پڑھی جاتی ہے، دیگر ائمہ معصومین کے روزوں پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، یا اسی طریقے سے دیگر زیارتیں جو مفات الجنان کے اندر اور دیگر زیارات کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ عام طور پر سوال یہ کیا گیا کہ اردو جو افراد جانتے ہیں، عربی نہیں جانتے، تو وہ ان مطالب تک آشنائی نہیں رکھتے، تو جب زیارت پڑھنی ہے تب تو الفاظ ہی پڑھنے ہیں، اس لیے کہ ترجمہ اس گہرائی تک نہیں لے جا سکتا کہ جس گہرائی تک عربی پہنچائے گی۔ تو جو الفاظ ہیں نا کلام امام کا، وہ کلام امام خود، آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ، یہ جملہ، کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہے نا سکھایا ہوا، وہ ہر کلام کا امام ہے، تو اس کا مقابل تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ کمپیریزن کرنا ہی فضول ہے کہ میں یہ پڑھوں یا یہ پڑھوں، یہ کمپیریزن نہیں ہو سکتا۔ کمپیریزن اس میں ہوتا ہے کہ جب دونوں برابر کی چیزیں ہوں، برابر کی چیز ہی نہیں ہے، ترجمہ ترجمہ ہے، عربی عربی ہے۔ بس اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں پھر ایک کی طرف کیوں جاتا ہوں، ایک ہی پڑھوں گا، نہیں تو کوشش کرے نا انسان، عربی پڑھ لی آپ ترجمہ بھی پڑھیں تھوڑا تھوڑا کر کے، آج تھوڑا ترجمہ پڑھا، پھر کل تھوڑا ترجمہ پڑھا، پر پرسوں پھر تھوڑا ترجمہ پڑھا، آہستہ آہستہ ان ترجمے کو پڑھتے پڑھتے الفاظ بھی بیٹھیں گے دماغ میں، مطالب بھی سمجھ میں آئیں گے. تو میرے اعتبار سے اس کمپیریزن کو دماغ سے ہٹانا پڑے گا. عربی پڑھنے کا ایک اپنا لطف بھی ہے اور ایک اپنا مقام بھی ہے، تو وہ پڑھنی چاہیے، لیکن ترجمے کو بھی پڑھیں، غور کریں اور ان مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں. فرمایا گیا کہ کیا یہ زیارت امام مہدی علیہ السلام کو ہدیہ کر سکتے ہیں؟ بالکل ہدیہ کر سکتے ہیں، آپ پڑھیں اور اس کا ثواب ہدیہ کر سکتے ہیں. اسی طرح کیا بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو بھی ہدیہ کیا سکتا ہے؟ بالکل صحیح ہے. یہ ایک روایت بھی موجود ہے، غالباً امام محمد تقی جواد علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے، کہ جس کے اندر یہ پورا طریقہ بیان کیا گیا کہ مولا میں نے آپ سے اجازت لی تھی، راوی نے آ کر ذکر کیا، تو اس کے اندر ذکر ہے کہ میں نے طواف انجام دیا، طواف خود ایک مستحب عبادت ہے، طواف انجام دیا اللہ کے رسول کی نیت سے، ہدیہ کیا پھر مولا کائنات کی نیت سے، اور اسی طریقے سے وہ ہدیہ کرتا چلا گیا. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کا بھی اس میں تذکرہ. اگلا سوال ہے، اچھا یہاں پر لکھا ہے شیخ مفید، شیخ مفید نہیں، میں نے شیخ مرتضیٰ انصاری کا تذکرہ کیا تھا، ٹھیک ہے. شیخ مرتضیٰ انصاری کے بارے میں یہ ذکر میں نے کیا تھا آج، تین علماء کا ذکر کیا، تین افراد کا ذکر کیا، ان میں سے شیخ مفید نہیں، شیخ مرتضیٰ انصاری کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ جنہوں نے تقریباً اپنے بلوغت کی عمر کے قریب سے لے کر اور اپنے زندگی کے اختتام تک مسلسل زیارت جامعہ اور دیگر چیزوں کو اپنا معمول بنا کر رکھا تھا، نماز جعفر تیار وغیرہ. اہل بیت سے بالکل براہ راست، یعنی جب بھی انسان در اہل بیت پر جاتا ہے، میں نے ابھی جو آخر میں اشارہ فقط کیا تھا، در اہل بیت پر جا کر انسان کا کچھ مانگنا، مثال کے طور پر اب آج کے زمانے کی بات ہو، یا مثال کے طور پر کوئی شخص آتا ہے امام کے زمانے میں امام کے گھر پر، مولا قرض بہت ہو گیا، مولا فلاں چیز کی ضرورت ہے، مولا میرا فلاں مسئلہ ہے، مولا میرا فلاں مسئلہ ہے، تو مولا سے اس نے مانگا یا نہیں مانگا؟ وہاں کسی نے سوال کیا؟ وہاں کب سوال پیدا ہوا؟ نہیں ہوا نا. اچھا یہی چیز انسان جب نارمل لائف کے اندر، یہ میں صرف سمجھنے کے لیے مثال پیش کر رہا ہوں، جب نارمل لائف کے اندر انسان بہت ساری چیزوں کے اندر، بچہ اپنے ماں باپ سے مانگ رہا ہوتا ہے، اپنے بڑوں سے مانگ رہا ہوتا ہے، تو یہ مانگنا کبھی بھی ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں کرتا کہ یہ خدا کے مقابل پہ دے رہا ہے، کبھی بھی یہ نہیں ہوتا. خدا کے مقابل پہ تو کوئی آ ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، ہاں تو ایمان ختم ہو جائے گا، وہ بات ہی نہیں ہے. بس جو وسیلہ پروردگار عالم نے قرار دیا ہے، اس وسیلے سے طلب کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں. اور اہل بیت کرام کے، جن کے فضائل یہاں بیان کیے گئے اس زیارت و دیگر زیارات کے اندر اور احادیث کے اندر، کہ جن کی برکتوں کی وجہ سے، جن کے توسط سے اور جن کے توسل سے مانگنا پروردگار عالم کو پسند بھی ہے، اور خدا وند مطال ان کے وسیلے سے مانگنے سے دعائیں قبول کیا کرتا ہے، تو پھر تو بہترین وسیلہ یہی لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان دعا کرے اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں مانگے. اور علماء کا جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے، تو تقریباً علماء کا یہ طریقہ ملے گا آپ کو، جتنے میں نے صرف نام دو تین لیے تھے، لیکن ابھی آپ نے لکھا شیخ مفید علیہ الرحمہ، سید مرتضیٰ، سید رضی، دیگر جتنے بھی بزرگان، آپ مثال کے طور پہ کتب اربعہ کے مؤلف شیخ محمد ابن یعقوب کلینی، یا مثال کے طور پہ اس کے بعد شیخ طوسی علیہ الرحمہ، شیخ صدوق علیہ الرحمہ، یہ تمام بزرگان، یہ تمام اس کے بعد آنے والے، یہ تو غیبت صغرا کے آغاز کی تمام افراد ہیں، اس کے بعد آنے والے آج تک جتنے بھی علماء ہیں، ان کے زندگیوں کے اندر راز کھلتے نہیں ہیں، الا یہ کہ کوئی شاگرد جان جائے وہ بیان کرے، یا کسی کو معلوم ہو جائے بات پتہ چل جائے، اور کتابوں میں ذکر کیا جائے، یا کسی کی جگہ ذکر کر دیا جائے، ورنہ آپ کو ایسی چیزیں راز کی صورت میں کہیں نہ کہیں بہت بعد میں جا کر سمجھ میں آتی ہے کہ وہ فلاں عالم تھے کہ جن کی زندگی میں یہ سب چیزیں تھیں. ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنا بڑا مرتبہ ہے اس کا، کتنا بڑا مقام ہے ان کا، کتنا پروردگار عالم نے انہیں شرف دیا ہے، کتنا ان کے چہرے پر نور ہے، کتنا مثال کے طور پر انہیں مقبولیت ہے، کتنا مثال کے طور پر ان کے پاس علم ہے، یہ ساری چیزیں برکتیں اور علم یہ پروردگار عطا کرتا ہے اس قلبی جھکاؤ کی بنیاد پر کہ جو دل انسان کا پروردگار عالم کے قرب کے منازل طے کرتا ہے۔ میں یہاں رک کر ایک جملہ کہوں اور اگلا سوال پڑھوں۔ میں نے جو درمیان میں اشارہ کیا نا، ایک بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر یہ نظر آتا ہے کہ ہم ظاہری بہت ساری چیزوں کو پریکٹس میں لانے کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے پیچھے جو دل ہمارا خدا کی طرف جانا چاہیے تھا وہ والا دروازہ ہم نے ابھی بند کیا ہوا ہے۔ جب یہ دروازہ بند ہوگا نا تو یاد رکھیے وہ کیفیت پیدا ہو ہی نہیں سکے گی کہ جس کیفیت کی طرف پروردگار لانا چاہتا ہے، جو ان تمام اعمال کے نتیجے میں ہماری پیدا ہونی چاہیے تھی۔ ہم آدھے ادھورے عمل کی طرف ادھورے طریقے سے نہیں پہنچ پائیں گے۔ آپ تالے کے اندر آدھی چابی ڈالیں، کھلے گا کیا ہوگا؟ آپ کہیں نہیں چابی اوریجنل ہے، تالا بالکل صحیح ہے، کھلنا چاہیے، بالکل کھلنا چاہیے، چابی آپ پوری تو ڈالیے۔ جب آپ کو کہا عبادت انجام دو، واجب عبادت انجام دو، تو واجب کو بھی ادا کرنے کا ایک سلیقہ، ایک طریقہ، ایک ادب، ایک تہذیب ہے۔ حتیٰ آپ کو کہا گیا کھانا کھانے بیٹھو تو یہ کھانے کا ادب، یہ کھانے کی تہذیب ہے۔ آپ سے کہا گیا مستحب انجام دینا، یہ ادب، یہ تہذیب ہے۔ عزاداری انجام دینا، عزاداری کی یہ تہذیب ہے۔ ہر چیز کا ایک وقار، ایک اس کا ایک تہذیب کا پہلو ہے، جس طریقے سے، جس سلیقے سے، جس قلبی جھکاؤ کے ساتھ اس چیز کو انجام دیا جاتا ہے۔ جب اس طرح سے انجام پاتا ہے چیز، وہ عمل اپنے کمال کی طرف جاتا ہے، اس کے اثرات دنیا میں اور انسان کی روحانی زندگی میں وہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جتنا بھی انسان ظاہری اعتبار سے بغیر دلی توجہ کے کرنا شروع کرتا ہے، تو پھر آپ بالکل ویسا ہی، میں نے صرف مثال دی ہے سمجھنے کے لیے تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ وہ آدھی پونی 90% آپ نے چابی اندر ڈال دی، تالے کے اندر، کھلے گا نہیں۔ جب تک 100% وہ چابی اندر نہیں داخل ہوگی وہ لاک نہیں کھلنے والا۔ تو وہ جو طریقہ عبادت، جو سلیقہ تہذیب سکھایا گیا نا، اس کو فالو کرنا ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ زیارت جامعہ کبیرہ میں جن عقائد امامیہ اور ائمہ کی خصوصیات کے ساتھ ساتھ عوام کی ذمہ داری کے لیے بیان کیا، کیا بیان کیا گیا؟ اب میں ایک جملے میں نہیں بیان کر سکتا اس کو، جس کا بھی سوال ہے ان کے لیے بھی اور ویسے بھی ایک مرتبہ جا کر پڑھیں، ضرور پورا شروع سے آخر تک ترجمہ پڑھیں، ایک مرتبہ پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہم جن دروں پر جاتے ہیں یا جن دروازوں کو پکارنے کا حکم دیا گیا یا جن معصومین کرام کے ہم قائل ہیں کہ یہ حجت خدا ہیں، یہ وہ افراد ہیں کہ جن کی ولایت اور جن کی محبت ہم پر فرض کی گئی ہے۔ جب ایک مرتبہ ہم اس کی طرف توجہ کریں گے نا، اور یہ سارے مطالب ایک دفعہ ہمارے نظروں سے گزریں گے، ہم تھوڑا سا غور کریں گے نا، خود سمجھ میں آئے گا۔ آپ ذمہ داری بعین ہی پوچھنا چاہتے ہیں، میں نے ایک دعا کا حوالہ دیا، دعائے زمن الغیبہ، دیکھیے اس کا ترجمہ پڑھیں، تقریباً وہ بہت بڑی دعا نہیں، ایک ڈیڑھ صفحے کی دعا ہے۔ ذمہ داریوں کا تذکرہ کہ پروردگار مجھے ایسا بنا دے، ایسا نہ بنانا، ایسا بنا دے، ایسا نہ بنانا، تو نے مجھے یہ حکم دیا ہے، میں یہ کروں یہ نہ کروں۔ ذمہ داریاں ملیں گی، اور صرف کسی عام عالم یا کسی عام انسان کی زبانی نہیں، خود نائب امام نے وہ زیارت، وہ دعا نقل فرمائی امام کی طرف سے کہ ہمارا چاہنے والا غیبت کے دور میں زندگی گزار رہا ہے، یہ دعا کرتا رہے، دعا کرے گا تو سیکھے گا نا، اے پروردگار مجھے ایسا بنا دے، تو میں بننے کی بھی تو کوشش کروں گا کہ مجھے سمجھ میں آئے گی، نہیں ایسا بننا چاہیے تھا مجھے، اگر نہیں ہوں تو میں اپنی ڈائریکشن صحیح کروں گا۔ ملے گا۔ میں نے دو چیزوں کا حوالہ دیا، ایک مرتبہ ترجمہ ضرور پڑھیے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے ذہن میں کانسیپچول مسٹیکس ہوں گی، کہ جو آپ آج تک کچھ اور سمجھ رہے تھے کہ میں تو یہ سوچ رہا تھا، میں تو فلاں کرنے کی سوچ رہا تھا، میں تو فلاں فلاں فلاں، وہ سارا ایکس وائی زیڈ سب صحیح ہو جائے گا، سب سیدھا ہو جائے گا، بہت سارے کنفیوژنس کا جواب مل جائے گا جب ہم ان چیزوں کو پڑھیں گے کہ جو اہل بیت نے ہمارے لیے روزانہ کی ذکر کی ہیں، ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی۔ آج خاص طور پہ شب جمعہ ہے، دعائے کمیل یا تو پڑھ چکے ہوں گے یا پڑھیں گے، خاص طور پر یہ جو زمن الغیبہ کی دعا ہے نا، اس کا وقت بھی ذکر کیا گیا ہے، عصر جمعہ، یعنی کل جو دن آئے گا اس کا عصر کا وقت، خاص طور پہ اس وقت کی یہ دعا ہے. آج شب پڑھ سکتے ہیں ترجمہ, آج ترجمہ پڑھ لیجئے, کل شام میں دعا پڑھ لیجئے گا. دعا پڑھنے میں مزہ آئے گا کہ میں نے مانگا کیا, کیا وہ چیز تھی جو میں پروردگار سے مانگ رہا ہوں. آج زیارت جامعہ کی ترجمہ پڑھ لیجئے, زیارت پڑھ لیجئے جتنا ممکن ہو سکے. شب جمعہ ہے, زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ہے خاص طور پر. جب زیارت وارثہ پڑھیں گے ایک مرتبہ اس زیارت کی طرف بھی توجہ کیجئے اور ان تمام مطالب کی طرف غور فرمائیے. اور کوئی سوال؟ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے, ہم سب کو ہمارے قلوب کو زمانے کے امام سے متوصل ہونے اور ان کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے آوان و انسان میں شمار فرما. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.